نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلغة أردو إن شاء الله. اس سے پہلے تیمم کے ذریعے وضو اور غسل کی طہارت کا ذکر تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، لم یوقعهن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں. نصرت بالرعب مسیرة شهر، ہمیں ایک مہینے کی لمبی مسافت کے پیچھے سے لوگ ڈرتے ہیں. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام زمین ہمارے لیے مسجد اور پاکی کی چیز بنائی گئی ہے. فایما رجل، جس کسی کو بھی نماز کا وقت پا لے تو وہ نماز پڑھ لے. آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی ہیں، نہ دی جائیں گی. دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہمیشہ دشمن ڈرتے رہیں گے، اور اس ڈر کی یہ حالت رہے گی کہ اس موضوع میں مسلمانوں کے خلاف تمام ادیان مختلفہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الکفر ملت واحدہ. نصرت بالرعب، مسلمانوں سے ڈر کر کے اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں، مسلمانوں کے خلاف جنگ، مسلمانوں کے خلاف ہر وہ تدبیر کریں گے جس سے مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ بارک فیک.
یہ فیلم کلام فتحی عربی، ما تفهم عربی؟
لا، بعدين عربي، كان امس عربي.
لا
كان امس عربي، وقبل يوم امس عربي.
فهم فيلم كذا يعني.
انا اقرا لك حديث، وهؤلاء قوم لا يشفى جليسهم، لو جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تفهم ان شاء الله. اصبرح الله فيك، اجلس ان شاء الله. فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي، دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری چیز جس کو حدیث میں یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں، ان پانچوں میں سے تیسری چیز یہ ہے، وہ حلت لی المغانم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں. غنیمت کا مال کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو عام زبان میں کہتے ہیں کہ غنیمت کا مال ہوا جو مفت ہاتھ آئے، لیکن غنیمت جو اصطلاحی یا شرعی اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کافروں کے ذریعے سے، کافروں سے جنگ کر کے ان کا مال یا ان کے ہتھیار جو کچھ حاصل ہوں، اس کو غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اسباب رزق میں سے ایک سبب یہ بھی بنایا. اس سے پہلے کہ انبیاء، روایات میں آتا ہے کہ ان کی دو حالتیں تھیں. کچھ انبیاء کرام تو ایسے تھے جن کو مطلق جنگ کی اجازت نہ تھی، صرف کلام کے ذریعے، باتوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا حکم ان کو دیا گیا تھا، دشمنوں سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا. بعض انبیاء یہ اس قسم کے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، مخالفین سے جنگ کی بھی اجازت دی، لیکن اس جنگ میں جو مال ان کا ملے یا وہ قیدی پکڑے جائیں تو ان کا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا. غنیمت کے مالوں میں قیدی بھی ہیں، جو مسلمان جس کو چاہیں قید کریں اور غلام بنائیں. یہ پرانے زمانے سے مختلف ادیان میں یہ چیز چلی آتی تھی، بعض انبیاء کو اجازت تھی، بعض انبیاء کو اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود بعض اقوام ایک اصطلاح اپنی بنا لیے تھے کہ جو مغلوب قوم ہوگی، غالب قوم، اس کو لونڈی یا غلام بنائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں سے جنگ کیا، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا، وہ مال غنیمت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا جائے. جنگ کرتے تھے پرانے زمانے میں, جو مال حاصل ہوتا تھا روایات میں آتا ہے کہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے تھے اور مل کر کے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اگر میرا یہ جہاد اور میری یہ جنگ تیری رضا کی خاطر تھی اور تو نے قبول کر لیا ہے تو اس کو جلا دے, آگ آسمان سے اترتی اس کو جلا دیتی. ان کو کھانے کا حق اس کا نہ تھا, استعمال کرنے کا حق نہ تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الی رزقی تحت ظل رمحی, میرے انی کے نیزے کے انی کے نیچے اللہ تعالیٰ نے میری روزی دی ہے. یعنی روزی کا ایک ذریعہ وہ بھی ہے, جنگ جہاد میں یا جنگ میں جو غنیمت ملے اس سے بھی مسلمان روزی لے سکتے ہیں. یہ تیسری چیز تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھی, اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور دوسرے انبیاء سے کے دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ یا دین سے کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آسان تھا, کیونکہ یہ چیز ضائع ہو رہی تھی اور ایک چیز حاصل ہوئی اس کو اگر بروئے کار لایا جائے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو جائز کہا. چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الشفاعۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دیے گئے. یہ شفاعت کسی نبی کو نہ ملی تھی اور نہ ملے گی. وہ کون سی شفاعت ہے یا کون سے انواع ہیں شفاعت کے؟ شفاعت کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے لیے سفارش کریں. شفع کا لفظ جو ہے وہ شفع والوتر, ایک آدمی کو وتر کہتے ہیں فرد, اور شفع کسی کے ساتھ آپ جا کر کے اس کی آواز ملا کر کے کسی کے سامنے کہیں کہ اس کی بات مان لو, اس کے لیے کام کر دو, تو اسی سے شفاعت لیا گیا, یعنی ایک کے بجائے دوسرا آدمی جا کر کے اس کی سفارش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شفاعتیں دی جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملی. اس میں سب سے بڑی شفاعت جس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے لوگوں کے جلد از جلد حساب ہو جانے کا. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف میں ہے, صحیح مسلم شریف میں ہے, اور مسند احمد اور دوسری روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ ایک زمین پر اکٹھے کر دیے جائیں گے, سورج سوا نیزے پر اتر آئے گا, سر کے اوپر رہے گا, لوگ سختی اور بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہوں گے, یہاں تک کہ بعض لوگ پسینوں میں اپنے گھٹنوں تک, کوئی پیٹ تک, کوئی ناف تک, کوئی سینے تک, کوئی گلے تک ڈوبا ہوگا, اور کسی کو ڈوبے جانے کا خطرہ ہوگا اپنے پسینے میں. بہت ہی ہول اور بہت ہی خوف اور بہت ہی پریشانی اور بہت ہی بہرحال جتنی کچھ ہو سکتی ہے لوگ اسی کو دیکھ کر کے سب کچھ سمجھنے لگے. اللہ تعالیٰ بچائے, اس سے آگے جو آنے والا ہے اگر کوئی شخص مسلمان ہے اس میں کوئی شک نہیں, مومن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مرحلے میں جنت میں داخل کرے گا, لیکن آخرت کی جہنم, آخرت کی آگ, جہنم کی آگ سب سے بڑی سخت مصیبت ہے, لیکن اس کو بہرحال جو اس سے بہت کچھ ہلکی چیز ہے پسینے میں ڈوبنا بہت بڑی سمجھیں گے, تو کہیں گے کہ آپ لوگ کیوں نہیں چلتے کسی سے سفارش لیتے اللہ رب العزت کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارا دے دے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی پہلی مخلوق ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنانے کا شرف بخشا اور آپ کو جنت میں اپنے داخل کیا, پھر دنیا میں اتارا, آپ دنیا کے ابو البشر ہیں, سب کے باپ ہیں, آج ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کر دیجئے کہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا دے دے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد, اللہ رب العزت آج بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں, اس طرح اللہ رب العزت غصے میں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں ہوئے تھے اور نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کے غصے میں ہوں گے. ہم سے تو نہیں ہوگا, نفسی نفسی نفسی, مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اپنی جان کی فکر ہے، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اعتراف خطا کریں گے، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک شریف آدمی اور کریم اور یعنی جو اونچے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ بہرحال اس سے پشیمان رہتا ہے، اگرچہ وہ غلطی اس کی معاف ہو گئی ہو، کوئی قریبی آدمی ہو، کسی نے کسی کے بارے میں غلطی کر دی ہو، اس کو اس نے ہزار مرتبہ معاف کر دیا، لیکن وہ پشیمانی اس سے وہ شرمندگی نہیں جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہمت نہیں کر سکتا کہ جا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے لیے سفارش کرو، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. خود اشارہ فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دیا، اور آج بھی ہم آپ کی سفارش اور دعا کے مستحق ہیں، محتاج ہیں، آپ اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے چھٹکارا دے دے. وہ بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، نفسی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا موقع دیا تھا، وہ دعا ہم نے ختم کر دی. کیسے؟ اپنی قوم کے اوپر انہوں نے بد دعا کی اور قوم ان کی ہلاک ہوئی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے چل کر کے سورہ نوح میں فرماتے ہیں وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العزت اس روئے زمین پر کسی گھر والے کو نہ چھوڑ. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک. اگر تو ان کو چھوڑے گا تو جو آنے والے بندے ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ لوگ گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. بچے بھی جو آئیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے ان کے. تو اللہ تعالی نے ان کی دعا سنی اور طوفان نوح کا قصہ مشہور ہے. زمین نے دہانے کھول دیے، آسمان نے دہانے کھول دیے اور ان کی قوم ڈوب گئی. بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو ایک دعا تھی، جو دعا یا بد دعا ہم نے اپنی قوم کے لیے استعمال کر لیا، اب ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کچھ کہہ سکیں یا سفارش کر سکیں، تم لوگ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ اللہ رب العزت آج اس انداز سے غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی کبھی اس طرح کے غصہ نہ ہوں گے، اور میں تو خود گنہگار ہوں. وَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ. ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں کذب جھوٹ کا استعمال ہوا، جھوٹ کا لفظ. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو خلاف واقعات دو تین باتیں ایسی کر دی ہیں جس کی بنا پر میں اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرتے ہوئے شرما رہا ہوں. وَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ. جھوٹ کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا. جھوٹ جس کو جائز جھوٹ کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض مواقع پر جھوٹ جائز ہے. جھوٹ کا مطلب کچھ ایسی بات کہیں کہ کھل کر کے جھوٹ بھی نہ ہو، اور ایسا احتمال ہو کہ یہ بھی مانا ہو سکتا ہے، وہ بھی مانا ہو سکتا ہے. اس کو توریہ عربی میں کہتے ہیں، اور یہ توریہ جو ہے خود کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً کنایتاً استعمال فرماتے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت شریفہ تھی کہ آپ جب مشرق کی طرف جنگ کا ارادہ کرتے تھے اپنی فوج بھیجنے کا، ورا بغیرہ، یعنی توریہ کرتے تھے کسی دوسرے جہت کا، یعنی جانا تھا مشرق کی طرف تو پوچھتے کہ اچھا ادھر مغرب میں جانے کا راستہ کہاں ہے، پانی وغیرہ کہاں ملے گا، اور سایہ وغیرہ کہاں ملے گا، کون سا اچھا راستہ رہے گا، تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ ادھر حملہ کر. اگر کوئی جاسوس ہو بھی تو اس طرح کا کہ خبر پہنچے کہ ادھر جانے والے ہیں، ادھر کے لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود استعمال کیا، اور اس کو عربی میں جھوٹ بھی کہتے ہیں، جھوٹ کے لفظ سے، لیکن جھوٹ بھی نہیں ہوا اور نہ وہ ایسا واضح سچ بھی ہوا، وہ جائز ہے، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تھا. آپ خود سوچیں، جو چیز انہوں نے کہی تھی یا جس کی وجہ سے وہ اپنے کو کہتے تھے کہ ہم نے جھوٹ بولا، وہ لفظ وہ کیا تھا جب ہجرت کر کے جا رہے تھے حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر کے, تو ایک بادشاہ کے ملک سے یا اس کی زمین سے گزر رہے تھے. اس بادشاہ کی عادت تھی کہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس پر ہاتھ ڈال دیتا, یہ ظلم اس کے بارے میں مشہور تھا. تو حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزرنے لگے, راستہ وہی تھا, گزرنے لگے تو کہا دیکھو اس زمانے میں ہم اور تم ہی مسلمان ہیں, دو آدمی اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں. اور اس بادشاہ کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ اگر یہ کہہ دے کہ میری بیوی ہے تو اس کو چھین لیتا تھا, اگر کہہ دے میری بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا. یہ بھی عجیب ایک فلسفہ اس کا تھا. بہرحال تو کہا کہ دیکھو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں, بیوی بھی اسلامی بہن ہے. جب ہم وہاں سے گزرے تو تم سے جب پوچھے کہ یہ تمہارا کون ہے تو شوہر نہیں بتانا بلکہ کہنا بھائی ہے, میں بھی بتاؤں گا کہ میری بہن ہے. ہوا ایسے ہی, جب پوچھا اس نے تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے, انہوں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں. اس کو انہوں نے, اور حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے, جھوٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ آدمی جب کوئی چیز پوچھ رہا ہے کون ہے بہن ہے تو حقیقی بہن کے بارے میں پوچھ رہا تھا, لیکن انہوں نے استعمال کیا اسلامی اور دینی اور شرعی بہن کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ میں نے بول دیا ہے. دوسرا جو ہے خود کلام پاک میں اس کا ذکر ہے, فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم. ان کے قوم کے میلے کے دن جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منصوبہ بنایا کہ ان کے عرس یا میلے کا دن جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ ان کے بت خانے میں گھسیں گے اور جا کر کے ان کے بتوں کو توڑیں گے. ہوا ایسا, لوگوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں نکل رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں, اپنے کو بیمار ظاہر کیا. اس کی بھی تاویل اور حقیقی معنی نکالا لوگوں نے یہ کہ میں اس معاملے میں بیمار ہوں, نہیں جا سکتا ہوں تمہارے ساتھ, شرک میں بدعت میں کے بارے میں بیمار ہوں, میں صحت مند نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ جاؤں. یہ بھی ایک معنی عربی کا آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کہا کر کے اپنے کو لوگوں سے الگ کر لیا. جب وہ لوگ چلے گئے, موقع غنیمت سمجھ کر کے تمام بتوں کے سر توڑ کر کے, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلہاڑی کو بڑے والے بت کو, بڑے بت کو سالم رکھا, اس کو نہیں کہا, اور اس کی گردن میں یا اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی. جب لوگ آئے تو کہا کہ یہ خواہ کوئی بھی, بہرحال حضرت ابراہیم کوئی اور دوسرا ہو نہیں سکتا, حضرت ابراہیم نے یا ابراہیم ہی نے یہ کام کیا ہے. فوراً پہنچے انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم, حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ کر کے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کیا ہے ہمارے آلہا کے ساتھ. کہا نہیں, بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے یہ کیا ہے. تم جانتے ہو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں, بارش دیتے ہیں, روزی دیتے ہیں, اسی نے وہ یہ کیا ہے. تو بہرحال اس کو انہوں نے جھوٹ پر محمول کیا, یعنی وہ ایک چیز تھی جس کو دنیا میں مانا جاتا ہے کہ الزامی دلیل, الزامی حجت. تم کہتے ہو کہ وہ سب کچھ کرتا ہے تو اسی نے کیا ہوگا, یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا ہے, یہ کہا کہ ہم نے کیا ہے, انہوں نے کہا تمہارے بڑے نے کیا ہے. تو اس کو انہوں نے اس پر جھوٹ پر معمول کیا. تھوڑی سی بات اور کہہ لینے دیجئے کہ یہاں بعض مفکرین جو اپنے کو عقل کا بہت بڑا یعنی مالک سمجھتے ہیں, انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا. کتابیں آپ کے سامنے ہوں گی, نام لینے کی ضرورت نہیں, اردو کے بھی مؤلف ہیں, عربی کے بھی بعض لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ حدیث جھوٹ ہے, یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی سے جھوٹ کا صدور نہیں ہو سکتا. دیکھیے حقیقت جھوٹ نہیں ہوا, لیکن چونکہ واضح طور پر سچ بات نہیں ہوئی کہ ایسا ہم نے کیا یا نہیں کیا, تو اس کو جھوٹ پر معمول کیا. اس کو عربی میں جھوٹ نہیں کہتے, جھوٹ بھی کہتے ہیں لیکن عام استعمال یہ ہوتا ہے توریہ. توریہ کا مطلب ہے کہ ظاہر کچھ کرو باطن میں کچھ ہو, ایسی بات کہو کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی ہو جائے, بات بھی سمجھ میں اس کے آ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جا رہے تھے ہجرت میں, تو کہیں آگے جا کر کے پہنچے, اور ظاہر بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام اس زمانے کے لیے بھی روشنی دے سکتا ہے ان کو لوگوں کو, کہ آپ کو جانا تھا مدینہ شریف, آپ نکلے عرفات کی طرف یا مزدلفہ کی طرف, غار ثور میں جا کے چھپے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ سکیں کہ مدینے کی طرف بھاگے ہیں، لوگ مدینے کی طرف ڈھونڈ رہے ہیں، مدینے کے راستے کہاں کہاں تک پہنچ چکے، اصفہان وغیرہ تک پہنچ چکے ڈھونڈنے کے لیے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا تھا، غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے. راستہ جب مطمئن ہو گیا تو راستہ بدل کر کے دور سے کٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کا راستہ لیا. حضرت آگے چل کر کے کچھ اقوام ملی، کچھ اس طرح کے قبیلے ملے، انہوں نے نبی کریم حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں سے تم آئے ہو، کون ہو؟ تو کہتے ہیں نحن من مائن. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمندر کے قریب رہنے والے ہیں، سمندر کے قریب کے قبائل میں سے ہیں، یعنی اس طرح کا تصور دیا. حالانکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم، وہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سے، ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم مکے سے بھاگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کافر یا کفار قریش یہاں بھی دوڑ آئے تو بتا دیں کہ 2 آدمی بھاگے جا رہے تھے، اس شکل کے تھے، عرب میں قیافہ سناسی تو بہت ہی اونچے درجے کا تھا، کہیں پہچان لے کے وہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ نحن من مائن، ماں کا مطلب یہ ہے کہ ہم منی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے پیدا کیا ہے. ان کل شیء خلقناہ، کیا ہے آیت شریف میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. انہوں نے کہا ہم پانی کے قبیلے کے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سمندر کے علاقے کے کوئی ہیں. سب پھر پوچھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ کا چہرے مبارک بہرحال لوگوں کے لیے وجہ التفات تھا. کہا یہ کون ہے؟ کہا ھذا رجل یهدین السبیل، ھذا رجل یهدین السبیل، یہ ایسے آدمی ہیں کہ یہ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین کا راستہ بتا رہے ہیں. اور اس نے سمجھا کہ یہ ہمارے راستہ دکھانے والے، جس کو کہتے ہیں دلال، دلیل ہیں. اور بہت سے لوگ جب قافلہ جاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں کے لوگ جانتے نہیں راستہ، تو کوئی ایسا آدمی اجرت پہ لے لیتے ہیں جو راستہ جانتا ہو. تو کہا یہ تو ہمیں راستہ دکھانے والے، یہ توریہ اس کو کہتے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے ہیں. یعنی کوئی اگر سوچے، ہم نے تو پوچھا تھا کہ تم کس قبیلے کو، تم نے کہا دیا میں مائن، جھوٹ بول دیا. یہ ایک چیز کہہ سکتا ہے آدمی، واضح طور پر انہوں نے اپنا مقصد ظاہر نہیں کیا. تو وہ چونکہ جھوٹ سے کچھ قریب ہو، لیکن جھوٹ کسی زمانے میں اس کو نہیں کہا گیا، حضرت ابو بکر نے بھی اس کا استعمال کیا. لیکن بعض لوگوں نے جو کم علم حدیث شریف میں یا تفسیر میں، اور اپنے کو مفکر بہرحال شمار کیا، لوگوں نے ان کو بڑا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے، بعض بعض پہلو کسی کے ہوتے ہیں، تقریر میں آگے نکل جاتا ہے، تحریر میں آگے نکل جاتا ہے، بات کی بتنگڑ بنا کر کے چھوٹی کو بہت کچھ بنا کر کے لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال ایسے لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، کہا یہ حدیث چاہے بخاری شریف میں ہو یہ حدیث جھوٹی ہے. علماء نے اس پر رد کیا ہے پرانے زمانے سے، اور یہ کوئی نیا لقمہ نہیں ہے، بہت پرانے زمانے کا لقمہ ہے جو اٹھا کر کے انہوں نے چبا لیا. ابن قتیبہ وغیرہ نے بھی بعض معتزلہ یا اس طرح شاعرہ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا کے بارے میں یہ استحالہ پیش کیا ہے کہ یہ مشکل ہے کہ یہ کسی نبی سے صادر ہو، جھوٹ، یہ جھوٹ ہے. اور حدیث میں جھوٹ کا کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اس وجہ سے یہ حدیث جھوٹ ہوئی. ان کا یہ کہنا جھوٹ ہوا، غلط ہوا، کیونکہ وہ نہ عربی کو سمجھے یا عربی کے اسلوب کو نہ سمجھے، اور نہ اصطلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح کو سمجھے، کیونکہ اصطلاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اخلاص سے عامل ہو. بہرحال حضرت ابراہیم نے یہ عذر کیا کہ بھائی میں تو کچھ ایسی بات کہہ گیا تھا جس کی بنا پر رب العزت کے سامنے میں اپنے کو پیش کر کے تمہاری سفارت نہیں کر سکتا. تم جاؤ یا آپ لوگ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اول العزم من الرسل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی کہ اللہ رب العزت کا غصہ آج اتنا بڑا ہے کہ اس طرح کا غصہ کبھی نہیں ہوا، اللہ رب العزت اسی طرح آئندہ کبھی نہیں ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کچھ غلطی اللہ رب العزت کے حضور میں کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کسی جان کو، معصوم جان کو ناحق قتل کرنے کا، میں نے ایک جان قتل کر دیا تھا. آپ کو قصہ معلوم ہوگا، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اپنے قوم سے بھاگ کر کے نکلے، فوجد فیہا رجلین یقتتلانی ھذا من شیعتی وھذا من عدوی فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ. دو آدمی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تھے اور دوسرا فرعون کے قوم کے. تو فرعون کے قوم کے آدمی کو ایک بھونسا مارا اور وہیں اس کا کام تمام ہو گیا. فقضی علیہ، اس کے بعد ڈر کے مارے بھاگے، فخرج منہا خائفا یترقب، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فخرج منها خائفا يترقب. وہاں سے ڈر کے مارے جب جان اس کی نکل گئی وہ مارنا بہرحال ہمارے خیال سے یعنی ایک گھوسا مارنے سے عام طور پر آدمی نہیں مرتا ہے لیکن بہرحال اللہ کی قدرت جب وہ آدمی مر گیا تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے کہ قوم پکڑ لے گی تو مجھے چھوڑے گی نہیں. گئے مدین کے قوم کے کنویں کے پاس پہنچے, وہ قصہ مشہور ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا یہ عذر پیش کیا, اپنا یہ گناہ سمجھ لے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قتل سے منع کیا تھا, میں نے ایک ناحق یا بے جان معصوم جان کو قتل کیا, اس وجہ سے میں اللہ رب العزت کے دربار میں آج منہ دکھانے کے لائق نہیں یا سفارش کے لائق نہیں. اس کے بعد خود وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ ابن مریم, جو مریم علیہ السلام کے بیٹے جن کے باپ نہیں, قصہ معروف ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور اسی طرح جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ کے بیٹے ہیں, سب لوگ کافر ہوئے, جھوٹے ہیں, مشرک ہیں. بہرحال جائیں گے, کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طریقے سے پیدا کیا اور آپ کو حسور بنایا, آپ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رکھا. اور پھر وہ ذکر وہی کرے, اسی بات کا ذکر کہیں کہ نہیں اللہ رب العزت آج تو بہت غصہ ہیں, ہم اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی اپنا عذر نہیں پیش کیا کہ کس وجہ سے, سب نے تو کہا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم بخاری شریف کی روایت میں ولم یذکر ذنبن, کوئی گناہ یا کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے پاس نہیں جا سکتے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر لوگ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں گے اے اللہ کے رسول, آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے اور تمام ادیان پر آپ کا دین غالب کر کے بھیجا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے, ما تقدم من ذنبک وما تأخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا, سب لوگ کہتے تھے لست لہا, یعنی یہ سفارش میرے بس کی بات نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا, میں اس کے لیے انشاءاللہ تمہارا یہ کام کروں گا, میں اس کے لیے تیار ہوں. فآتی تحت العرش, عرش رب کے, رب العزت کے عرش کے نیچے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں فاقع ساجدا, سجدے میں گر پڑوں گا. فَيُلْهِمَنِ اللَّهُ, مجھے اللہ رب العزت اس وقت ایسی تعریفوں اور ایسے ثنا کا الہام کرے گا اللہ رب العزت کی تعریفوں کا کہ مجھ سے پہلے اس سے پہلے مجھے اس طرح کا الہام نہیں ہوا اور نہ کسی اور کو الہام ہوا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیں. ارفع راسک سلطعتا, جو آپ مانگیں آپ دیے جائیں گے. وشفا تشفا, آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب امتی امتی, اے میرے رب میری امت پر رحم فرما, میری امت پر رحم. سب نے کہا کیا کہا تھا اس سے پہلے تمام انبیاء نے, سب کو بہرحال سب کی ایک فضیلت ہے, اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا درجہ نیچا ہے. نہیں, نبوت کا درجہ بہت ہی اونچا ہے, لیکن جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض, رسولوں کو ایک دوسرے کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے, عام لوگوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک طبیعی چیز ہے اللہ رب, اور شرعی چیز بھی ہوئی, لیکن اس پر ان پر کوئی حملہ یا کوئی اٹیک یا اس طرح کی کوئی بات ان کو کہنا غلط ہے. یہاں بھی بعض مفکرین, ہم ان کو مفکر کے لفظ استعمال کرتے ہیں, جو لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں قرآن اور سنت سے الگ ہو کر کے عقل کا سہارا لے کر کے حماقت کی باتیں کرتے ہیں, وہ لوگ اس طرح کی بات کہا گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑے آدمی نے جو بہرحال ان کے بہت سے ماننے والے بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی اعصابی آدمی تھے, یعنی وہ کمزور اعصاب کے تھے, تھوڑی سی چیز پر غصہ ہو جاتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ دو جھگڑ رہے تھے ان کو چھوڑا دینا چاہیے تھا, نہ کہ گھوسا مار کر کے اس کا کام ہی تمام کر دیتے. اس طرح کی تعبیر بے ادبی کی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ان کے نیک اعمال کو قبول کرے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی پر کوئی حملہ یا کوئی غلط بات یا کوئی غلط جملہ کہنا غلط ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا نفسی نفسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امتی امتی، اے اللہ میرے امت پر رحم فرما. نبی اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم جس کو چاہو اپنی امت میں سے، تم جو تمہاری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کو جنت کے داہنے دروازے سے تم داخل کر دو پیارے رسول. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نبی اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا جہنم سے اپنی قوم کے اپنی امت کے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں چونٹی برابر، ذرہ کا لفظ ہے، ذرہ ہم لوگ ذرہ استعمال کرتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو لفظ آتا ہے مسقال ذرہ خیر میں، چونٹی کے برابر کسی کے دل میں ایمان ہو تو اس کو جہنم سے نکال دو. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ آپ جس کو چاہیں، آپ کی امت کے اگر کسی شخص کے دل میں ایک رائے کے برابر ایمان ہو تو اس کو جنت سے نکال لیں. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص کو جو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے اس کو آپ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دو. یہ سفارشیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملی ہیں. اعطیت الشفا، اسی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا موقع ایسا ملا ہے کہ دوسرے انبیاء کو یہ موقع نہیں دیا گیا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص النبوہ میں سے ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، اعطیت خمسن لم یعطہن احد قبلی، اس میں اعطیت الشفا. اسی طرح پیارے رسول کی سفارش کے جی میں آپ کا مطلب میں کہنا چاہتا سمجھ گیا، اگر کوئی وہ پوچھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے کہا ہے. دوسری روایت میں صاف آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، اپنے دل سے اللہ کی توحید کا قائل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. اگر شرک نہیں کیا ہے تو کلام پاک کی آیت پڑھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں، فیصلہ کر لیا، کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شرک کو نہیں معاف کریں گے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو کسی مرحلے میں اللہ رب العزت چاہے اہل سنت والجماعت کا احادیث اور قرآن کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یا اس کے غضب کا مستحق ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف کر کے پہلے ہی وہلے میں، پہلے ہی مرتبہ اس کو بغیر جہنم میں داخل کیے اس کو جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک کام کا بدلہ دیتا ہے اور برے کام کا بدلہ دیتا ہے، تو جتنا جس میں اگر تین تہائی اس نے نیکی کی ہے، ایک تہائی غلطی تو یا گناہ ہے، ان گناہوں کے بدلے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں کچھ مدت تک رکھے گا. اس کے بعد روایات میں صاف آیا ہے کہ وہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے اپنے گناہوں سے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی، اس میں ڈبویا جائے گا. پھر وہ پہلے تو کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے، لیکن جب اس جہنم اور جنت کے درمیان ایک نہر ہے اس میں جب ان کو غوطہ دیا جائے گا تو وہ ان کے جسم اگ آئیں گے، ایسے آتا ہے حدیث شریف میں، اور خوبصورت انداز میں پھر جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے. تو یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ اخرج من کان فی قلبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من قال لا الہ الا اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر توحید اس کے پاس ہے، کوئی نہیں اس کے پلے اور کوئی اعمال نہیں ہے، غلطیاں کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر اس نے توحید کو برپا کیا، توحید کو برکا اور توحید کے خلاف کام نہیں کیا، شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق چاہے اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہے مطلب اس کا توحید کا. لیکن اگر کوئی شخص جرات یہ کرے کہ بھائی معاف تو ہو ہی جائے گا، اسی کو حضرت انس نے ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آخری ٹکڑے کو حضرت انس نے بیان نہیں کیا، مسند احمد کی روایت میں ہے، وہ ثابت بنانی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اے پیارے رسول آپ اپنی امت کے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دیجئے جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے، اور آخری من قال لا الہ الا اللہ ذکر نہیں کیا. تو ثابت بنانی نے کہا اچھا چلو یہی اسی حدیث کے بارے میں حسن بصری سے پوچھیں، یہ حدیث صحیح ہے، آپ اس کو مسند احمد اور نسائی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے. تو اس حدیث میں یہ آیا ہے حضرت انس، حضرت حسن کہتے ہیں اور کیا کہا حضرت انس نے، انہوں نے کہا اور کچھ نہیں کہا، کہا نہیں کچھ چھوڑ دیا ہے مصلحتن حتی لا تتکلو، یعنی حضرت انس نے اور جو آخری چیز کو چھوڑ دیا ہے تاکہ تم غلط سمجھ کر کے اسی پر بھروسہ نہ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو وہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں صبر کرو، خلق الانسان عجولا، یہ لفظ ہے حدیث کے کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا ہے، تم جلدی کرنا چاہتے ہو، میں تو خود اپنی طرف سے بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آخری جو اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہیں گے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. لا الہ الا اللہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اخلاص کے ساتھ کہا ہو، توحید میں کوئی خلل نہ آئی ہو اور آیا ہو اور نہ اس نے کوئی شرک کیا ہو، تو انشاءاللہ اس کے بچنے کی امید ہے، یہ توحید کی فضیلت میں داخل ہے. لیکن یہ نہ کوئی سوچے کہ چلو کسی نہ کسی مرحلے پر ہم بہرحال جنت میں داخل ہوں گے، کتنی مدت تک جہنم کی معمولی آگ جو ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوگی جس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ دنیا کی آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 درجہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سوال کیا ہے بھائی نے، اور وہ بھی سوال بہت مہم ہے کیونکہ یہ علماء کے درمیان اور طلبا کے درمیان عام لوگوں کے درمیان یہ سوال ابھرتا ہے کہ نماز کے بارے میں اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے نہیں رہ جاتا ہے. اس میں پرانے زمانے سے اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے من ترک الصلاۃ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی، صلاۃ چھوڑ دی، فقط کفرا، تو کافر ہو گیا، اس کی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکل گیا. لیکن نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں خود حضرت حذیفہ بن یمان جو فتنوں کی احادیث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اس کے اسپیشلسٹ سے سمجھ لیجئے، خود انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز اور روزہ اگر اس نے چھوڑا ہے اس کے باوجود اگر توحید اس کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اور اسی زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر کا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، نماز اگر کوئی چھوڑتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو گیا. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ صلات بھی نماز بھی ایک بڑے گناہوں میں، اس کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کافر نہیں ہوگا لیکن کفر کے درجے تک پہنچے گا، قریب ہونے کا خطرہ ہے، ارتداد کا بھی خطرہ ہے، یہ معنی ہے اس چیز کیونکہ اس طرح کے دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، جس کا عہد و پیمان پکا نہیں اس کو اس کے دل میں ایمان نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا عرافاً او کاہنا، جو کسی کاہن یا غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی آئے فصدقہ، اس کی تصدیق کر لے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اور سنت نازل کی گئی ہے کیا گیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، سنت نازل کی گئی، وہ اس سے کافر ہو گیا. کفر کا لفظ یہاں استعمال ہوا جس طرح وہاں صلات کے بارے میں. تو بہرحال علماء کا اختلاف، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس توحید کے بدلے بخاری شریف کی اور اسی طرح دوسری صحیح روایت مسند احمد کی صحیح روایت میں صاف آیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا اپنے دربار میں قیامت میں، میزان رکھا جائے گا، ترازو، اور ترازو وہ ہوگا، لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے، ترازو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے انسان سے خود اس کا فیصلہ لے گا، ترازو میں دیکھ لو تمہارا، خود تم دیکھ لو کہ تمہارا نیک عمل زیادہ ہے یا بد عمل زیادہ ہے، بد عملی تم نے کی یا نیک عمل کیا، تو اس ترازو کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک ایک دفتر پیش کیا جائے گا، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آخر میں مایوس ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تو ہلاک ہوا، تو اللہ رب العزت اس کو خوشخبری دیں گے کہ نہیں، تمہارے پاس ایک بطاقہ بھی ہے، بطاقہ اس کو کہتے ہیں کارڈ سمجھ لیجیے، ایک کارڈ بھی ہے، وہ لایا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا، اتنے بڑے دفاتر کے سامنے اس ایک ورقے اور ورقے کے آٹھویں حصے کے بطاقے کا یا کارڈ کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت، تو اس کو رکھا جائے گا پلڑے پر ایک طرف اور گناہوں کے دفتر ایک طرف، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اونچا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ ہے فضیلت لا الہ الا اللہ کی. شرط یہ ہے کہ آدمی نے شرک نہ کیا ہو، نہ شرک کی توحید کیا ہو، نہ شرک کا اظہار کیا ہو، انشاءاللہ اللہ کے سامنے وہ سرخ رو ہو کر کے کامیاب ہوگا. بہرحال تو آپ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ کافر ہوا نہیں ہوا، ہم نے آپ کے سامنے دونوں باتیں کی، لیکن اگر آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور علماء نے، ہمارے پرانے صحابہ نے بھی، پرانے علماء نے بھی ایک کہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیے جاتے تھے تو اس میں سب سے آسان مسئلہ اختیار فرماتے تھے، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اچھی چیز یا سب سے آسان چیز اپنی امت کے لیے اختیار کرتے تھے. اس باب میں آسان مسئلہ یہ ہے، اس میں یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ نماز چھوڑو اور آزاد رہو، نہیں، بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو صدیوں اس میں جہنم میں رکھ سکتا ہے اس کے بدلے، لیکن یہ مسئلے کے طور پر اختلافی ایک مسئلہ ہے. اس وجہ سے کسی کو حق نہیں کہ بالجزم یہ کہے کہ نہیں بارہ لوگ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اور کوئی کہے لیکن یہ کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. جی بہرحال ہوتی تو خمس اس میں سے سفارش کا مسئلہ ہے، اور پانچویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی وہ کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کان النبی، حدیث شریف میں ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وانا بعثت الی الناس کافۃ. یہ پانچویں خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے وہ اپنے خاص قوم کے پاس بھیجے جاتے تھے، ان کی تعلیمات دوسرے قوم کے لیے، اگرچہ وہ کہیں دوسرے شہر میں ہو، ان کے لیے نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے بیک وقت کئی انبیاء، اس شہر میں ایک نبی، اس قوم کے لیے دوسرے نبی، اذکر اخا عاد، اسی طرح اذکر اخا ویلا مدین اخاہم صالحا ویلا مدین اخاہم شعیبا، اس طرح کی آیتیں بہت آئی ہیں کہ ان کو ان کے قوم کے آدمی شعیب کو بھیجا گیا، ان کی قوم میں ان کو بھیجا گیا. تو وَإِن مِّن أُمَّتٍ، آیت شریف میں یہ بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر نبی اپنے قوم کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا، بیک وقت دوسرے نبی کی تعلیمات کے دوسرے قوم جو ہے مکلف نہیں ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعِسْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ اعلان کر دیجیے آپ کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعاً، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں. اس میں کسی امت کے، بہرحال جن کے قول کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، کسی کا اختلاف نہیں، جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان فرمایا کہ بہت سے جھوٹے اور دجال لوگ نکلیں گے اور کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے. جیسا کہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاگل ہے. کسی نے بتایا یہ قصہ، صحیح بتایا، کہتے ہیں کسی پاگل خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ چیخ چیخ کر کے لوگوں کے درمیان لوگوں کو بلا رہا ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور تم ہماری باتوں کو سنو. دوسرے پاگل سب پاگل ہی ہیں، بہرحال شور کر رہے ہیں. ایک آدمی کسی طرح اوپر چڑھ گیا، پاگل کا کام ہی بہرحال کیا ہے، اوپر چڑھ کر کے، جو اوپر کوئی لکڑی تھی یا جو کچھ بھی رہا ہو اس پر چڑھ کر کے کہتا ہے، اللہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں نے تو اس کو بھیجا ہی نہیں، تو کیسے اس نے نبوت دعویٰ کیا؟ تو پاگل پن کی بات ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ پاگل ہے. بہرحال اس کو پاگل کہا جائے گا، یا پھر بہرحال مرتد، ملحد، جو کچھ آپ کہہ لیں. آخر میں سب سے بڑا جو فتنہ قائم ہوا دنیا ہندوستان کے اندر، ایشیا میں بھی پیدا ہوئے، سوڈان میں بھی بہت ہوتے رہتے ہیں، اس طرح کے بہت ہوئے، تو مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ اس کو جس چیز کا مستحق ہے، جس لعنت کا اس پر نازل فرمائے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پہلے تو عیسیٰ اور مسیح بنا، پھر اس کے بعد کیا بنا. اپنے کو اس نے کہا کہ میں نے مرد ہوں، اور بہت کچھ اس کے اندر ملیریا کی بیماری تھی یا کیا تھی، بہرحال مختلف قسم کے دعوے کیے. آج کل اس کے اس بد مذہب پر لوگوں کا کی طرح بہت سے لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور دشمن یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص مسلمانوں کے اندر پوٹ ڈالنے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے. اس وجہ سے انگریزوں نے اس کو اس زمانے میں پالا. حقیقت ہے کہ اس کو اپنا لیا اور اس کی حفاظت کی اور ہر موڑ پہ اس کی مدد کرتے تھے. ایک کتاب اس کی نکلتی تھی تو لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر کے، مختلف زبانوں میں چھپ کر کے عرب ممالک میں بھی بھیجی جاتی تھی. حالانکہ اس وقت ترسیل اور ارسال کا ذریعہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بھیجی جاتی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے. لوگ چاہے یہودی اور نصرانی جانتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا کام بہت کچھ ہوگا، تو اس کو انہوں نے کمایا. اور اب بھی اس وقت بھی ان کی اس طرح کی بہرحال پرورش کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطی تو خمس لم یعطہن احد قبلی، نصرت بالروب مسیرۃ شہر، اجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. یہ حدیث جو ہے تیمم کی مناسبت سے انہوں نے مصنف نے ذکر کی. صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، پانچ چیزوں میں سے وہ ذکر الحدیث کا، اور تمام باقی حدیث کو بھی حضرت جابر نے ذکر فرمایا، اس میں سے باقی چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اور اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی محبوبیت کا بہت بڑا درجہ ملتا ہے. جی دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ عند مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جن چیزوں کی خصوصیت مجھے دی گئی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، جعلت تربتها، کی اس زمین کی مٹی کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا. طہور چاہے وضو کی پاکی ہو یا جنابت کی پاکی ہو، اس کا ذریعہ بنایا گیا. اس لفظ کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو قصد کرو سعید طیب کا. سعید کس کو کہتے ہیں؟ سعادہ کے معنی چڑھنا. سعید کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہو. یہ عام لفظ ہوا عربی کا اس معنی میں. تو اس سے لوگوں نے کلام پاک کے اس لفظ سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ ہر وہ چیز جو علی وجہ الارض ہے. اس وقت آپ زمین کے حصے میں سے پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا اس میں اور کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہے، اس کو بھی زمین کا سعید کہا جائے گا، یا زمین کے اوپر جو چیز ہے سب سے اس کو سعید کہا جائے گا، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر چونا ہے، مٹی کی زمین ہی کے قسم کا ہے، یا کھاری زمین ہے، کوئی بھی ہو اس طرح کی، اس سے آپ مسح تیمم کر سکتے ہیں. یہ بعض علماء کا قول ہے، لیکن اس لفظ کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، تربہ جو ہے، تربہ کہتے ہیں اس مٹی کو جو خاص طور پہ زراعت کے قابل ہو، مٹی ملے، ریت خالی نہ ہو، یا خالی چونا نہ ہو، یا خالی کھاری زمین نہ ہو، بلکہ مٹی ایسی ہو جو زراعت کے قابل ہو، اس قسم کی مٹی، اور جو ہاتھ میں کچھ اس کا حصہ آ بھی جائے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس سعید کے ذریعے سے اس کے بعض اجزاء سے اپنے ہاتھ اور اپنے چہروں کا، اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. تو منہو کا مطلب ہے کہ کچھ چیز اس میں لگنی چاہیے، بچ کر آ جائے ہاتھ میں، تاکہ آپ اس پر ملیں. یہ اس حدیث آیت کریمہ کی ان الفاظ سے انہوں نے یہ معنی اخذ کیا کہ نہیں، تیمم صرف اسی چیز سے زمین کی کے اسی ٹکڑے سے جائز ہوگی جو مٹی کی قبیل کی ہو یا مٹی کی جنس کی ہو اور وہ زراعت کے قابل ہو، گرد آلود ہو سکے، اس سے اس کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں آ سکے. یہ اختلاف علماء میں ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اگر کسی بھی زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر، پہاڑ ہو، یہاں تک کہ درخت ہو، درخت کی جڑ پر آپ اگر مسا کر لیں، دیوار ہے، سب کو جائز کہا ہے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. اگر ترجیح دیا جائے اس مسئلے کے بارے میں کسی ایک پہلو کو، تو یہ کہا جائے گا کہ حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے کئی مراحل ہیں. اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں مٹی مل رہی ہے، تو مٹی کے علاوہ دوسری چیز آپ مسح نہ کریں. جب چیز میسر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا جعل تربتها لنا طهورا، اگر مٹی بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، پہاڑ کے بعض چٹانوں کے اوٹ میں بارش وغیرہ ہو کر کے مٹی بھی جم جاتی ہے، تو آپ مٹی ہی سے مسح کریں. اگر مٹی نہیں مل رہی ہے، آپ درخت کے اوپر خدا نہ خاصا کسی نے لٹکا دیا ہے، باندھ دیا ہے، یا نہیں اتر سکتے، نیچے ہاتھی ہے یا جانور شیر ہے اور کچھ، یہ ہمارے استاد تو بےچارے ہاتھی پر سفر کر رہے تھے، پاگل ہوا تو درخت پر 24 گھنٹے پڑے رہ گئے. ایک قصہ مشہور ہے، وہ بہت صحیح ہے، ان سے خود سنا ہم نے. ہاتھی پاگل ہو گیا تو درخت پر 24 گھنٹہ رہے، مسئلہ وہاں آ گئے، تیمم کیسے کریں، وضو کیسے کریں، نماز کیسے، سب کچھ انہوں نے وہاں درخت پر پڑھی انہوں نے. تو کہنے کا مطلب ایک شکل یہ بھی آ سکتی ہے کہ آپ اگر ایسی جگہ پر ہیں تو جو چیز بھی ملے، آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہوا میں لٹکا دیا گیا کسی کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کرے؟ اسی آنکھ کے اشارے سے تیمم اور غسل، تیمم یا وضو کی نیت کر کے اسی حالت میں پڑھ لے آنکھ کے اشارے سے، اس کی نماز انشاءاللہ اور دوسری نمازوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیاری ہوگی، اگر دین کی خاطر اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا، اس سزا میں مبتلا کیا گیا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں جب تربت کا ذکر آیا ہے، مٹی کے، زمین کے خاص ایک ایسے جز کا جس کو مٹی کہا جاتا ہے، اور جس کا جز کچھ نہ کچھ ہاتھ میں، اگر وہ میسر ہے تو آپ پتھر یا درخت یا اور کسی چیز پر مسح نہ کریں. اگر نہیں ہے تو پتھر یا کوئی بھی چیز ملے، یہ بھی نہیں مل رہی تو آپ ویسے بھی نماز پڑھ لیں. بہرحال یہ مسئلہ ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ عند احمد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اس کا ذکر کیا ہے. لفظ یہ ہیں، یعنی گویا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کہا، مختلف الفاظ کے ساتھ. حضرت جابر نے کہا کہ زمین سے جو ارض کلھا، زمین سب کا، زمین کا ہر ٹکڑا ہمارے لیے مسجد بھی ہے اور پاکی کا ذریعہ بھی ہے. زمین کا ہر ٹکڑا، اس میں پتھر بھی ہے، درخت بھی ہے، سب کچھ آ سکتا ہے. لیکن حضرت حذیفہ کی روایت میں اسی طرح یہ لفظ ہے، وہ جعلت تربتها، حضرت علی کی روایت میں ہے جعلت تراب لی طهورا، تراب میں ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے اس کو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا، اور تیمم کا یہ مطلب صرف ایک مرتبہ نہیں آپ نے بیان کیا، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے، وفود بھی آتے تھے، بات دہرانی پڑتی تھی، اور یہ چیز عام ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کئی بار بیان کرنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ ہوا، ان الفاظ کے ماحول اگر آپ مسئلہ کو اخذ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مٹی میسر ہے، مٹی آپ کو مل سکتی ہے، تو اسی سے کریں، ورنہ کوئی بھی زمین کا چپا ٹکڑا اس سے آپ کر سکتے ہیں. دوسری روایت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ، مسلم شریف اور دوسرے، بخاری شریف میں یہ روایت نہیں لیکن مسلم شریف اور دوسری سنت کی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی خاص ضرورت کے لیے بھیجا، فاجنبتو، مجھے جنابت لگی، بیوی ساتھ تھی یا احترام ہوا، دونوں صورت میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، مجھے جنابت آئی، فلم اجد الماء، مجھے پانی نہیں ملا. جنابت کے بعد اتنا حکم ان کو معلوم تھا کہ پانی سے غسل کرنا ضروری ہو گیا، واجب ہو گیا جنابت کا غسل، لیکن پانی نہیں ملا. فتمرغت فی السعید کما تتمرغ الدابہ، میں مٹی میں جیسے ایک گھوڑا یا گدھا یا کوئی بھی جانور لوٹتا ہے، اپنے کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اسی طرح میں لوٹنے لگا، لوٹ گیا. فتمرغت کما تتمرغ الدابہ، یعنی گویا ایک اجتہاد انہوں نے کیا. یہ بھی دیکھیے, ہو سکتا یہ چیز ضروری ہے آدمی کے لیے, یہ چیز ضروری ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے, جس طرح اور بہت سے مسائل ہیں, قبلہ کی طرف نماز پڑھنا واجب ہے, فرض ہے, لیکن آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کا صحیح سمت آپ معلوم کرنے سے عاجز ہیں, کوئی ذریعہ نہیں ہے, آپ کو ضروری ہے کہ اجتہاد کریں, سوچیں ہم ادھر سے آئے تھے تو ادھر مڑے تھے, ادھر گئے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس طرف ہوتی, یعنی آپ کوشش, یہ نہیں کہ جس طرف چاہے پڑھ لیں, نماز تولو یہاں نہیں آئے گا, آئے گا اگر غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک ہر جگہ ہے, لیکن آپ کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ قبلے کی سمت کو معلوم کریں کسی طریقے, نہیں معلوم ہو سکے دوسرے کے ذریعے سے تو آپ سوچیں آئے تھے اس طرح کیسے, اور یا ستاروں کا کوئی ایسا نشان ہو یا جو کچھ بھی بہرحال معلوم کرنا ضروری ہے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اسی طرح اور دوسرے مسائل میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب کوئی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے واضح طور پر نہیں معلوم ہوتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت کے ذریعے سے تنصیص نہیں کی ہوتی تھی تو اس میں اپنا اجتہاد کرتے تھے. اجتہاد کے دروازہ امت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہنا ایک فطری چیز ہے, کیونکہ دنیا میں نئے مسائل آئیں گے. یہ بھی ایک چھوٹا سا آپ یعنی کہہ لینے دیجیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ نہیں, وہی بات آپ کہہ سکتے ہیں جو چاروں مذہبوں میں ہو, اگر نہیں ہے تو اس کا آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ اجتہاد کا دروازہ اب بند ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے ہوائی جہاز پہ کیسے نماز پڑھیں گے آپ, ہوائی جہاز تو ائمہ اربع کے زمانے میں نہیں تھا, کس مسئلے کے تحت یا کس کیا نام اصول کے تحت آپ نماز پڑھیں گے ہوائی جہاز پر؟ خون کسی کے لیے چڑھانے کا مسئلہ ہوا کیسے, کسی کے عضو کا مسئلہ ہوا کاٹ کر کے دوسری جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں, یہ سب مسائل اجتہادی امت کے ہیں. اجتہاد کا دروازہ فطرت چاہتی ہے کہ کھلا رہے, اگر چلو بند کریں تو اس کو بند کرنے, ان کے بند کرنے سے وہ بند نہیں ہوگا, وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں. آج ہم خود دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے, ان کے میگزین کو اٹھا کے دیکھیے, ان کے فتاوا کو اٹھا کے دیکھیے تو کہتے ہیں نہیں جہاز پہ نماز پڑھنا چاہیے, کہاں سے لیا آپ نے؟ آخر اجتہاد تو کیا, ایک طرف بند بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے اوپر کھول رہے ہیں دوسرے کے لیے بند کر, غلط ہے بہرحال. تو لیکن شرط یہ ہے کہ اجتہاد کے آلات قرآن و سنت کی روشنی اس کے پاس ہو, قرآن و سنت کی تعلیم اس کے سامنے ہو. ہر ایک اجتہاد کا مستحق نہیں, مفکر ہو کر کے اس کا اجتہاد نہیں کر سکتا ہے. ہاں جو شخص قرآن اور سنت فقہاء امت کے اقوال کے میں زندگی گزار رہا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ اجتہاد کرے. بہرحال
جی تیمم کے بارے میں کہوں,
تیمم کے بارے میں ہاں یہ فرمایا, انہاں پوچھ رہے ہیں کہ کب نازل ہوئی. غزوہ مریسیہ ایک غزوہ ہے جو پانچویں صدی ہجری میں تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن میں پڑھ کر کے اس غزوہ میں نکلی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت تھی, آپ کی نو بیویاں تھیں, تو جب اگر کسی ایک کو لے لیتے تو دوسری لڑائی کر سکتی تھی, ان کو حق تھا کہ ان کو کیوں لیا ان کو کیوں لیا, تو قرا ڈالتے تھے, گوٹی ڈالتے تھے, جس کے نام سے قرا نکلتا تھا وہی پیارے رسول کے ساتھ جاتی تھی. حضرت عائشہ کہتی میں بد دعا کرتی تھی کہ میرے نام کا قرا نکلا ہے, باہر آنو نکلا, گئی تو جاتی تھی تو کہتی تھی کہ میں نے کسی سے ایک ہار منگنی لے رکھا تھا استعارے پر, وہ ہار میں کہیں قضاء حاجت کے لیے گئی, وہ کہیں گر گیا اور اس پر اونٹنی بیٹھ گئی کوئی, اور ڈھونڈ رہے ہیں لوگ, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو حکم دے دیا کہ آگے چل کر, کیونکہ وہاں جہاں بیٹھے تھے جہاں تھے وہاں پانی نہیں تھا, جہاں رات گزاری تھی پانی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آگے پانی ڈھونڈا جائے پھر وضو کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے, چونکہ دوسرے کا تھا, اگر اپنا ہوتا تو شاید کوئی دوسری بات ہوتی, آپ نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا. اسی تلاش میں قافلہ کو دیر ہو گئی, پانی نہیں تھا, صلات کا وقت ختم ہو رہا تھا, اللہ رب العزت نے اس وقت آیت تیمم نازل فرمائی. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے آل ابو بکر تمہاری برکت سے ہمیں بہت کچھ ملا, یعنی گویا حضرت عائشہ کی برکت سے ایک نیا آسان مسئلہ مل گیا, اس سے پہلے تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اب تیمم کر لو اور تیمم کر کے صلات پڑھو اور اس کے بعد راستہ لو. تو یہ ہوا تھا غزوہ مریسیہ کا قصہ ہے. جزاکم اللہ خیر. حضرت عمار بن عاصم کہتے ہیں کہ فاجنبت فلم اجد الماء پانی نہیں ملا فتمررت في الصعيد مٹی میں میں لوٹ پوٹ کرنے لگا ثم اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گویا یہ سمجھا کہ جب وضو چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے ہتھیلی اور منہ پوچھ کر کے پاکی حاصل کی جاتی ہے تو اب پورے جسم کو مجھے گویا جنابت لگی ہے تو وہ یعنی جانور کی طرح مٹی میں اپنے کو دھول میں لتپت کر لیا گویا یہ سمجھ لیجئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی صلات وغیرہ بھی پڑھی ہوگی تکان اسی لیے انہوں نے یہ پاکی حاصل کی ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فذکرت له ذلک یہ حادثہ ان سے آپ سے ذکر فرمایا کیونکہ یہ نئی چیز تھی پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے تو آپ نے ان کو صلات واپس کرنے کا کیونکہ غلط طریقہ استعمال کیا اور کچھ نہیں اجتہاد کیا غلطی بھی ہو جائے ان کو اجر ملے گا بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلات کے اعادے کا اس کو دوسری بار پڑھنے کا حکم نہیں دیا قال انما یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا تمہارے لیے کافی تھا غسل کے لیے بھی پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا اور داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر آپ نے ملا وظاہر کفیہ وجہہ داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر آپ نے اور داہنے اندر کی ہتھیلی کو بائیں کی ہتھیلی سے ملا اور چہرے کو ملا آپ نے فرمایا یہ تیمم کے لیے کافی ہے پاکی کے لیے چاہے وہ صلاح وضو کی جگہ پر ہو یا غسل کی جگہ پر ہو یہ روایت متفق علیہ ہے بخاری شریف کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے لیکن یہ لفظ جو بیان کیا گیا ہے یہ لفظ امام مسلم نے اس لفظ سے بیان کیا ہے امام بخاری کی روایت میں مختلف الفاظ میں مختصر طور پر کئی جگہ یہ روایت آئی ہے وفی روایت للبخاری وضرب بکفیہ الارض ونفخ فیہما ایک دوسری چیز کی زیادتی اس میں ہے کہ آپ نے زمین پر دونوں ہاتھ کو مارا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پھونکا یہ مقصد نہیں کہ آپ مٹی سے آپ اپنے چہرے کو گرد آلود کر لیں یا اپنے سر کو مٹی سے گرد آلود کر لیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا یہ اگر اتنی مٹی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اس کو آپ پھونک بھی سکتے ہیں ایک بار جیسا کہ علماء کا کہنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا پھونکا یہ ہے تیمم کا طریقہ تیمم کی صحیح روایتوں میں سے سب سے زیادہ تیمم کی عام روایتوں میں سے سب سے صحیح روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ ایک بار آپ مٹی پر ہاتھ ماریں اور چہرے اور ہاتھوں کو آپ ملیں ہتھیلی کو اور اس کو بھی کہنے تک نہیں ملنا ہے اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے بعض صحابہ سے ان کا اجتہادی مسئلہ تھا جیسا کہ وہ ذکر کریں گے صحیح روایت یہی ہے اور پیارے رسول